بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد. كشف الشبهات للشيخ الإمام العلامة محمد بن عبد الوهاب التميم رحمة الله عليه، کہ اس پیاری اور عظیم کتاب کی شرح کا درس کا آغاز کرتے ہیں آج کی مجلس سے، اور آج کی نشست میں دو چیزوں پر بات کروں گا. نمبر ایک، کشف الشبہات، یہ جو نام ہے، جو ٹائٹل ہے، اس کا معنی کیا ہے. نمبر دو، شیخ امام محمد بن عبد الوهاب رحمۃ اللہ علیہ کی سیرت کے متعلق چند باتیں بیان کرتا ہوں. کشف الشبہات، یہ جملہ دو لفظوں پر مشتمل ہے، پہلا ہے کشف اور دوسرا ہے شبہات. شبہات، کشف جو ہے اس کا معنی ہے کسی چیز کو بیان کرنا، کسی چیز کی وضاحت کرنا، کسی چیز کو بے پردہ کرنا. چھپی ہوئی چیز سے جب آپ پردہ ہٹاتے ہیں تو پھر اس چیز کو آپ اچھے طریقے سے دیکھتے بھی ہیں اور اسے جانتے بھی ہیں، لیکن جب تک وہ چیز چھپی ہوئی ہے تو آپ حقیقت سے اور وضاحت سے دور ہوتے ہیں. اور شبہات جمع ہے شبہ کی. کون سی جمع ہے؟ جمع النسال میں شبہ، جمع ہے شبہات، جمع ہے شبہ کی. اور شبہ جو ہے یہ اس غلط فہمی کا نام ہے جسے مخالف دلیل سمجھ کر اپنے باطل قول کو ثابت کرنے کی کوشش کرتا ہے، اور شبہ اسے اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ وہ عام لوگوں کو مشکل میں ڈال دیتی ہے، یا مشکل میں ڈال دیتا ہے کہ کیا اس بات میں وضاحت کے ساتھ دلیل بیان کی جا رہی ہے یا نہیں. اور پورا موضوع جو ہے کشف الشبہات کا معنی یوں ہوگا کہ مخالفین، بد عقیدہ اور اہل باطل اور اہل بدع کی غلط فہمیوں کا ازالہ کرنا، ان کی وضاحت کرنا، ان کو باطل ثابت کرنا، جن غلط فہمیوں کو وہ حق سمجھتے تھے یا حق سمجھتے ہیں، واضح دلائل سے اور براہین قاطعہ سے، جس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ حق باطل سے نمایاں ہو جاتا ہے، حق باقی رہتا ہے اور باطل کا خاتمہ ہوتا ہے. اور یہ سب صرف ان لوگوں کے لیے ممکن ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لمن كان له قلب او القى السمع وهو شهید, جو سمجھنا چاہتے ہیں مسائل کو, جو تعصب اور ہٹ درمی سے کام نہیں لیتے, جو لوگ زندہ دل ہیں, جو لوگ حق کو سمجھنا چاہتے ہیں اور اپنانا چاہتے ہیں, اگر وہ تعصب کو اور ناانصافی کو اپنے دل سے نکال دیں اور اس کتاب کے اندر جو دلائل شیخ صاحب نے بیان کی ہیں ان کو ٹھنڈے دل سے, اچھے مزاج سے, تعصب سے اور ہوا نفس سے دور ہو کر اگر ان دلائل کو سننے اور سمجھنے کی کوشش کریں تو انشاءاللہ حق بالکل واضح ہو جائے گا اور باطل بھی واضح ہو جائے گا. اب اس انسان کی مرضی ہے کہ وہ حق کو اپناتا ہے باطل کو اپناتا ہے. ہر انسان اپنا جواب, اپنا حساب اپنے رب کو خود دے گا, کوئی شخص دوسرے شخص کا حساب یا اس کے جواب دے نہیں ہے. یہ ہے کشف الشبہات, یہ معنی ہے اس کا. اور ہم انشاءاللہ اس کتاب میں جو غلط فہمیاں, جو شبہات شیخ صاحب نے بیان کی ہیں اور پھر ان شبہات کا بڑے پیارے انداز میں ازالہ بھی کیا ہے, ان سب شبہات کو انشاءاللہ جانیں گے اور دیکھیں گے. اور پھر اگر اس کے علاوہ کچھ اور بھی شبہ باقی رہے تو انشاءاللہ اس کو بھی ضمیمہ کے طور پر ہم شامل کر دیں گے. شبہات کی قسمیں, دو قسم کی شبہات ہوتی ہیں. نمبر ایک عقیدے اور منہج کے متعلق شبہات, نمبر دو عبادات اور معاملات کے متعلق شبہات. اور ان دونوں میں سے جو سب سے زیادہ خطرناک شبہات اور غلط فہمیاں ہیں وہ ہے عقیدے سے متعلق جو شبہات اور غلط فہمیاں ہیں. اگرچہ سب خطرناک ہیں لیکن ان دونوں کو اگر تناسب دیکھا جائے کمپیریٹولی تو جو غلط فہمیاں عقیدے اور ایمانیات کے متعلق ہوتی ہیں وہ ہلاکت کا باعث بنتی ہیں. جس کا عقیدے میں بگاڑ ہے اس کی کوئی بھی عبادت اللہ تعالیٰ کے ہاں قابل قبول نہیں ہوتی جب تک کہ وہ اپنے ایمان اور عقیدے کی درستگی نہ کر لے. اس کتاب کے مؤلف کون ہیں؟ نام سے تو ہم سب واقف ہیں. آج کی نشست میں ان کے سیرت سے میں چند باتیں بیان کرتا ہوں تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ ہم کس شخص کی کتاب پڑھنے جا رہے ہیں, یہ شخص کون ہے. ان کا نام محمد بن عبد الوهاب بن سلیمان بن علی بن محمد بن احمد من بنی تمیم, بنی تمیم میں سے ہیں. ان کی ولادت عیینہ میں, اور عیینہ جو ہے یہ ریاض کے شمال میں واقع ایک قصبہ تھا, ایک چھوٹا سا شہر تھا, وہاں پر شیخ صاحب کی ولادت ہوئی سن 115 ہجری میں. جس گھرانے میں ولادت ہوئی وہ علم اور شرف اور دیندار گھرانہ تھا, اور ان کے والد اور ان کے دادا جو ہیں وہ نجد کے علماء تھے اپنے زمانے کے. 1115 سبحان اللہ, ہزار پورا ہزار ہی کھا گیا, عجب بات ہے. 1115 ہجری. بچپن سے ہی قرآن مجید پڑھنے کا شوق تھا اور قرآن مجید کی تلاوت اور حفظ کرنے کا اہتمام کیا. 10 سال کی عمر سے پہلے ہی قرآن مجید کے حافظ بن گئے اور قرآن مجید کا حفظ کر لیا. پھر اس کے بعد فقہ کی کتابیں پڑھنا شروع کی, اور تفسیر اور حدیث کی کتابوں کا مطالعہ کیا اور دن رات طلب علم میں جد و جہد کرتے رہے، کوشاں رہے، اور متون علمیہ جو ہیں چھوٹے چھوٹے ان سے آغاز کیا، اور متن علمی اس علم کا نام ہے جو کتابوں میں علماء کے اقوال یا کتابوں میں علماء کے تصانیف میں موجود ہے، اسے متن کہتے ہیں، متن قول کو کہتے ہیں یا کسی تصنیف کو کہتے ہیں. اس لیے حدیث میں دیکھیں ایک سند ہوتا ہے، ایک متن ہوتا ہے، اور متن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہوتا ہے. اس لیے جو علماء ہیں، اسی کے ساتھ ساتھ جو علماء ہیں، جو ان کے اقوال ہیں، جو ان کے تصانیف ہیں، ان کو متن کہا جاتا ہے. اور شیخ صاحب مختلف متون علمیہ مختلف فنون میں یاد کر لیے، اور طلب علم کے لیے نجد سے باہر بھی سفر کیا، مکہ کی طرف آئے، وہاں سے علم حاصل کیا علماء سے، پھر مدینہ کی طرف گئے، وہاں سے علم حاصل کیا، اور مدینہ میں بعض علماء جو مشہور تھے، شیخ عبداللہ بن ابراہیم الشمری اور ان کے بیٹے ابراہیم الشمری، اور حیات محمد السندی جیسے علماء سے علم حاصل کیا، علم الحدیث اور علم الحدیث کے رجال، اور ان سے اجازت بھی لی، اور امہات کی کتاب ہے ان سے بھی اجازت لی. اللہ تعالیٰ نے ان کو بڑا عجیب سا ایک حافظہ دیا تھا، اور ان کے جو سمجھ تھی اور سوچ تھی ہمیشہ مثبت تھی. وہ صرف اپنے علم کو ایک زمانے یا بعض کتابوں میں محدود نہیں کرنا چاہتے تھے، وہ وسیع علم چاہتے تھے، اور یہ کوشش کرتے تھے کہ کم سے کم وقت میں جتنا زیادہ علم حاصل کر سکتے ہیں. تو اس کے لیے انہوں نے کافی جد و جہد کی. بحث اور تألیف میں بھی ان کا بڑا ہاتھ ہے، اللہ تعالیٰ کو توفیق عطا فرمائی. اور جب بھی وہ کوئی چیز پڑھتے اور اس میں سے کوئی فائدہ ان کو مل جاتا تو اسے نوٹ ضرور کر لیتے، اور طالب علم کی یہی نشانی ہے، یاد رکھے. جو لوگ صرف پڑھتے ہیں اور ان کے ہاتھ میں پین یا پینسل نہیں ہوتی اور اس کے سامنے کاغذ کا ٹکڑا نہیں ہوتا جس میں وہ فائدے لکھتے جائیں، تو وہ طالب علم نہیں شمار، وہ طالب علم ہوتا ہی نہیں ہے. یاد رکھے، طالب علم وہ نہیں ہوتا جو صرف پڑھتا ہے، طالب علم وہ ہوتا ہے جو پڑھتا ہے اور پڑھنے کے ساتھ ساتھ نوٹ بھی کرتا ہے. اور یہی نوٹ جو ہوتے ہیں یہی آپ کی زندگی میں آپ کے کام آتے ہیں، اور آپ کو زندگی میں ایسے وقت آئیں گے کہ یہ نوٹس جو آپ نے لکھے ہیں وہ آپ کے ایسے کام آئیں گے جہاں پہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے تھے. یاد رکھے، کتابیں بار بار نہیں پڑھی جاتی، لیکن نوٹس جو آپ نے لکھے ہیں کیونکہ تھوڑے سے ہوتے ہیں اور ایک خلاصہ ہوتے ہیں، آپ کی سمجھ کے مطابق جو آپ نے سمجھا ہے اس کے مطابق ہوتے ہیں وہ آپ کو، کیونکہ آپ نے پڑھا بھی ہے، دیکھا بھی ہے اور لکھا بھی ہے، تو تین چیزوں نے جسم کے تین حصے آپ کے کام آئے، تو آپ کو یاد کرنے بھی زیادہ آسان ہوتے ہیں، سمجھنے میں بھی زیادہ آسان ہوتے ہیں. اور انہوں نے سب سے زیادہ جو علم حاصل کیا ہے وہ شیخ ابن تیم رحمۃ اللہ علیہ اور ان کے شاگرد ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ، ان کی کتابوں سے کافی متاثر تھے، اور ان کی کتابوں کا علم بھی حاصل کیا اور علماء سے پڑھا. یاد رکھے، صرف کتابوں سے نہیں پڑھا جاتا، عالم کتاب پڑھ سے نہیں عالم کبھی بنتا، عالم بنتا ہے علماء کے پاس جا کے. شیخ صاحب نے جب علم حاصل کیا اور انہوں نے دیکھا کہ جو علم اور عقید، خاص طور پر شیخ صاحب کا جو اہتمام تھا وہ عقیدے کے علوم تھے، خاص طور پہ جو اہتمام تھا، یعنی جب علم التفسیر اور علم الحدیث اور علم الفقہ یہ سب پڑھے، اور ان میں سے جو ان کو ایک مادہ ملا، جو ان کو فائدہ اور سبق ملے، وہ تھا عقیدہ، کہ مومن کا عقیدہ سب سے زیادہ قیمتی چیز ہے، اور اگر عقیدے میں کوئی بگاڑ ہے تو پھر نہ تو عبادات کا کوئی فائدہ، نہ معاملات میں انسان بہتر ہو سکتا ہے. تو انسان کے عبادات اور انسان کے اخلاق اور سلوک یہ عقیدے سے وابستہ ہے، ایمان سے وابستہ ہے. تو شیخ صاحب نے جب عقیدے کا اہتمام کیا تو ان کی زندگی کا مقصد ہی عقیدہ ہو گیا اور ایمانیات. اور جب دیکھا معاشرے میں جو انہوں نے پڑھا معاشرے میں اس کی ضد دیکھا، اس کے برعکس دیکھا. ارے توحید تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی سے کوئی معبود برحق نہیں، اللہ تعالیٰ واحد معبود ہے. لیکن ہمارے معاشرے میں اس زمانے وہ دیکھتے تھے کہ لوگ مزارات کی طرف جاتے ہیں اور مردوں سے سوال کرتے ہیں، اپنے عبادات، اپنی دعائیں، نظر و نیاز، قربانیاں مزارات پہ جا کے، مزاروں پہ جا کے، وہاں پہ جا کے کرتے تھے. تو انہوں نے سوچا کہ اس شرک کا خاتمہ کرنا چاہیے. ارد گرد دیکھا، ساتھ کوئی بھی نہ تھا. ذرا غور کریں، اکیلا انسان تھا. دو راستے سامنے تھے. ظاہر ان کے زمانے میں اور بھی تو علماء تھے نا، یا تو اس شرک کے خاتمے کے لیے جدوجہد کی جائے اور اس کا جو انجام ہے وہ کم سے کم موت ہے، کیونکہ ارد گرد سارے مخالفین تھے اور کٹر صوفی تھے، قبر پرست صوفی جو ہوتے ہیں، اور بڑے بڑے عہدوں پر فائز تھے. یا دوسرا راستہ تھا خاموشی اختیار کی جائے اور جیسے ہو رہا ہے ہوتا رہے، اللہ تعالیٰ ہی رحم کرنے والے ہیں، کبھی تو اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کی بارش برسائے گا اور ان کے دل کھول دے گا ایمان کی طرف، توحید کی طرف. تو شیخ صاحب نے یہ سوچا کہ اب وقت آیا ہے بات کرنے کا، اب خاموشی اختیار نہیں ہو سکتی. علناً شرک ہو رہا ہے، غیر اللہ سے مدد مانگی جا رہی ہے، غیر اللہ مشکل کچھ حاجت روا ٹھہرایا جا رہا ہے. جب بھی دیکھتے ان کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے اور سوچے پر مجبور ہو جاتے کہ اگر ابھی وقت نہیں آیا تو پھر کب وقت آئے گا. اگر جان چلی جاتی تو کتنی جان ہے، ایک ہی جان ہے. اللہ کے لیے اگر چلی جاتی تو کون سا بڑا کوئی کام کیا ہے. اگر ہزار جان بھی ہوتی تو وہ بھی قربان کر دیتے اللہ تعالیٰ کے راستے میں. دیکھیں جب آپ ان اصولوں کی بنیاد پر حاصل کرتے ہیں تو آپ کا تقوی، آپ کا ایمان آپ کو بڑے کام کرنے پر مجبور کر دیتا ہے، آپ چھوٹے نہیں رہتے. پھر یاد رکھیں، یہ بڑا علم ہے میرے بھائی، یہ عام بات نہیں ہے. اور بڑا علم آپ سے بڑے کام ہی کروائے گا. اور شیخ صاحب نے یہ نہیں دیکھا کہ ان کے ساتھ کوئی ہے یا نہیں ہے، وہ صرف ایک چیز جانتے تھے اور بار بار کہتے تھے. اور ابن تیمیہ کے اقوال کیونکہ زیادہ متاثر تھے، اور ابن تیمیہ کا قول بار بار وہ بھی بیان کرتے تھے کہ یہ راستہ، یہ منہج، یہ طریقہ انبیاء کا راستہ، انبیاء کا طریقہ ہے. انبیاء کو مشکلیں ضرور ہوئی لیکن آخر میں کامیابی ضرور ملی. اور انبیاء کے ساتھ جب اللہ نے بھیجا تھا اکیلے تھے، اللہ تعالیٰ آسانی فرما کر ان کے صحابہ بنائے، ان کے ساتھی بنائے، اور اللہ تعالیٰ ان کو کامیاب کیا. یہ دعوت انبیاء کی دعوت ہے، دعوت توحید. اور اللہ تعالیٰ کا وعدہ سچا ہے اور پورا ہے، میں نہ صحیح میرے بعد کوئی آئے گا اور اس دعوت کو، دعوت توحید کو ضرور مکمل کرے گا. ایک سوچ تھی. تو انہوں نے یہ عزم کیا کہ دعوت توحید کو جہرن حکمت کے ساتھ بیان کرنا ہے. بات شروع کی عوام الناس سے کرنے سے. اگر شیخ صاحب کے تصنیف پہ غور کریں تو شیخ صاحب، اگرچہ کشف شبہ کی بات میں کروں گا انشاءاللہ دیکھیں گے آپ، مخاطب ہے عوام الناس کو. اعلم رحمک اللہ، اکثر شیخ صاحب کے جو تصنیفات ہیں آغاز ان دو لفظوں سے ہوتے ہیں، اعلم رحمک اللہ، یہ جان لو اللہ تعالیٰ آپ پر رحم فرمائے. کتنی پیاری بات ہے، دعا اور ہدایت کی جا رہی ہے علم حاصل کرنے کی، لیکن اللہ تعالیٰ سے یہ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ پر رحم فرمائے. جب مخالف بھی یہ بات سنتا ہے، دشمن بھی سنتا ہے، اس کے دل میں کچھ تو شرم حیا پیدا ہوتا ہے کہ یہ شخص میرے دعا گو ہے، دعا کر رہا ہے اور میں دشمنی کے اتر آیا ہوں، اور مجھے دعا کر رہا ہے اللہ تعالیٰ سے مجھ پر رحم فرمائے، اور مجھے جو چیز میں نہیں جانتا ہوں، جو مجھے غلط فہمی وہ مجھے بیان کرنا چاہتا ہے. تو عوام الناس سے مخاطب ہوتے تھے. اصول قواعد اربع دیکھ لیں آپ، جو ہم نے پڑھا ہے، چھوٹا سا رسالہ ہے، چند باتیں ہیں، لیکن ان چند باتوں میں
جو ایمانیات ہیں، جو عقیدے کے اصول اور بنیادی باتیں کی گئی ہیں، واللہ جنہوں نے اس علم کو ان بنیادوں اور اصولوں پر حاصل کیا ہے، اس کے لیے توحید کو سمجھنا، ایمانیات کو سمجھنا، عقیدوں کو سمجھنا، منہج کو سمجھنا بہت آسان ہو جاتا ہے. اور جن اور جو لوگ ان چار چھوٹے سے بنیادی قواعد سے ناواقف ہیں، وہ پھر زندگی میں جا کے آگے بہت مشکلات کا سامنا ان کو کرنا پڑے گا. قدم قدم پہ غلط فہمیاں، قدم قدم پہ شبہات، شکوک، ان کی زندگی عجیب سے گزرتی ہے. کیوں؟ کیونکہ ان کی جو عقیدہ ہے، جو من ہے، وہ کسی بنیادی علم پر قائم نہیں ہے. تو بنیادی علم ضروری ہے. تو شیخ صاحب نے جب یہ شروع کیا تو لوگ دشمنی پر اتر آئے. اگرچہ دیکھیں آغاز کیا ہے، اعلم رحمک اللہ، لوگوں سے رہا نہ گیا. اور لوگ جو ہے، اکثر لوگ جو وہ اسی دشمنی پر اتر آئے، احسا کی طرف گئے. احسا کی طرف، وہاں سے دعوت، سوچا یہاں سے شروع کرتے ہیں. پہلے عینہ میں تھے، وہاں سے شروع کیے. تو امیر احسا نے پتہ چلا کہ عینہ احسا کا حصہ تھا، تو جو امیر احسا کو جو پتہ چلا کہ شیخ صاحب جو یہ دعوت دے رہے ہیں، تو انہیں عینہ کے امیر کو حکم دیا کہ شیخ صاحب کو نکال دو. تو شیخ صاحب کو وہاں سے نکال دیا گیا، اپنے گھر سے نکال دیا گیا. تو پھر انہوں نے جو قریبی جگہ تھی دیکھا، امیر درعیہ کی طرف گئے. اور ان میں شیخ صاحب کا ایک شاگرد تھے، ابن سویلم جو ہے، وہ درعیہ میں تھے. تو انہوں نے، کیونکہ امیر درعیہ بھی مخالف تھے، تو شیخ صاحب کو چھپا دیا. کیونکہ شیخ صاحب کے بات بہت مشہور معروف ہو گئی تھی کہ ایک شخص ہے جو کہتا ہے کہ قبر پرستی شرک ہے. یہ نئی بات تھی لوگوں کے لیے، اب تک تو کسی نے بات کہی نہیں تھی. ایک عجیب سا شخص ہے، یہ کہتا ہے کہ غیر لوگ کو پکارنا، مدد مانگنا، یہ شرک ہے. تو شیخ صاحب نے کچھ عرصہ وہاں پہ رہے. اللہ تعالیٰ نے دیکھے، جب آپ کچھ اچھے کام کرنے کا عزم کر دیں تو اللہ تعالیٰ اپنی طرف سے آسانی پیدا کر دیتا ہے. امام محمد بن سعود کی بیوی کے دل میں اللہ تعالیٰ نے شیخ صاحب کی عظمت اور احترام ڈال دیا. تو بیوی نے اپنے خاوند سے کہا، امام محمد بن سعود سے، یہ شخص دیکھے بات جو کر رہا ہے، ذرا غور تو کرے، لوگوں کی باتوں کو چھوڑے، یہ شخص کیا کہتا ہے؟ کیا لوگوں کو اپنی طرف بلاتا ہے؟ لوگوں کو کہتے مجھے اپنا پیر بناؤ، اب تم لوگ میرے مرید ہو جاؤ، میرے غلام بن جاؤ. لوگوں کو سبق کیا دیتا ہے؟ کیا وہ سیاست کا طلبگار ہے، سیاسی حق چاہتا ہے، یا کوئی امارت کا طلبگار ہے کہ مجھے بھی امیر بنا دو؟ وہ کہتا کیا ہے؟ وہ یہ کہتا ہے کہ لوگوں کو، اے لوگوں، ان باطل معبودوں کو چھوڑ دو اور ایک سچے معبود کی طرف واپس چلے جاؤ، اور اس ایک سچے معبود کو پکارو. کیا یہ قصور ہے اس شخص کا؟ اور سبحان اللہ، بعض نیک اور صالح بیویاں وہ کام کرتی جو بڑے مرد نہیں کر سکتے. تو اس کے خاوند نے جب غور و فکر کیا تو اس کی بیوی نے آخر میں ایک بڑی پیاری بات کی. دیکھیں، ذرا سمجھدار عورت جب بات کرتی ہے، اللہ تعالیٰ کیسے آسانی پیدا کرتا ہے. کہتی ہیں اپنے خاوند سے، یاد رکھو، یہ خیر ہے اللہ تعالیٰ نے تمہاری طرف بھیجا ہے، اس خیر سے کبھی منہ نہ موڑنا، ورنہ پھر آپ زندگی میں کبھی خیر دیکھیں گے نہیں. یہ خیر اللہ تعالیٰ کی طرف سے. بس یہی بات سننی تھی. اور یہ بھی کہا تھا، یہ یاد رکھیں، اگر آپ تھوڑی دیر کر دیتے سوچنے میں، اگر اس خیر کو کسی اور نے حاصل کر لیا تو تم اس خیر سے محروم ہو جاؤ گے. یعنی سوچنے میں بھی زیادہ دیر نہ لگاؤ. تو ان کی ان باتوں سے ان کے خاوند میں بڑا گہرا اثر ہوا. تو انہیں شیخ صاحب کو اپنے پاس بلایا اور ان کی بیوی نے کہا، یوں نہ کرو، خود شیخ صاحب کے پاس چل کے جاؤ، ان کو اپنے پاس نہ بلاؤ. بہرحال تو شیخ تو امیر جو ہے محمد بن سعود رحمۃ اللہ علیہ وہ خود جاتے ہیں شیخ صاحب کے پاس، شیخ بن سلیم کے گھر میں. تو شیخ صاحب سے یہ کہا کہ تم کہنا کیا چاہتے، آپ کی دعوت ہے کیا، ذرا مجھے تو بتاؤ، لوگ بڑے عجیب و غریب باتیں کر رہے ہیں، چلو میں آپ سے سننا چاہتا ہوں. شیخ صاحب اپنی دعوت سامنے رکھی اور انہوں نے کہا میرے پاس جو ساز و سامان ہے سارا وہ یہ ہے، عقیدۃ السلف، دو لفظ ہیں میرے پاس. یہ عقیدہ میں لوگوں کو بیان کرنا چاہتا ہوں، کافی عرصہ ہو گزر گیا ہے، کافی عرصہ ہو چکا ہے، لوگ اس حق سے اس عقیدے سے بالکل دور ہیں. اور عقیدہ سلف کیا ہے؟ امام صاحب نے سوال کیا، محمد بن سعود رحمۃ اللہ علیہ نے بیان کیا عقیدہ سلف یہ ہے، اور جو بات بھی کی دلیل کے ساتھ، اور یہ آپ یہ نور دیکھیں گے آپ تصنیفات میں، جو بات بھی ہوتی ہے ساتھ قرآن مجید کی آیت یا حدیث ہوتی ہے. تو امام محمد بن سعود سنتے گئے سنتے گئے سنتے گئے، ہر بات پہ دلیل، ہر بات پہ قال اللہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بس یہی تم چاہتے ہو، یہی میں چاہتا ہوں. آپ کو عمارت کی ضرورت ہے؟ ضرورت نہیں ہے. کوئی عہدے کی ضرورت ہے؟ وہ بھی ضرورت نہیں ہے. صرف یہ چاہتے ہو؟ صرف یہ چاہتا ہوں، یہ میری خواہش ہے، میری زندگی کا مقصد یہی ہے بس. شیخ صاحب نے آخر میں کہا آپ نے جو سنا تھا سن لیا، اب آپ مجھے یہاں پر بتائیں آپ اس نیک مقصد میں میرا ساتھ دینا چاہتے ہیں کہ نہیں، اب فیصلہ یہیں پہ کر کے جانا پڑے گا. تو امام صاحب نے وعدہ کیا کہ اگر آپ کا یہ مطالبہ ہے، یہ غرض ہے اور یہ دعوت ہے آپ کی، تو آج سے میں تمہارے ساتھ ہوں، وہ تمہیں نصرت بھی کروں گا، اور اس دعوت کو ہم آپ اکیلے نہیں، اب ہم دونوں مل کے کریں گے. ایک عالم ہے اور ایک امیر، ایک عالم تھا اب دو بن گئے ہیں، ایک عالم اور ایک امیر. اب امیر جو تھے محمد بن سعود ایک چھوٹی سی جگہ پہ تھے، اب جب یہ فیصلہ کر لیا واپس آئے تو جو مشیر ہوتا ہے نا دوست وغیرہ احباب، ارے جی تم نے کیا کر دیا ہے، اب تو یہ عمارت بھی گئی تمہارے ہاتھ سے، ارے تمہیں پتہ نہیں ہے کہ امیر احساب اپنی فوج بھیجے گا اور تمہارا کچھ چھوڑے گا نہیں، فلاں امیر جو ہے فلاں جگہ کا وہ اپنی فوج بھیجے گی فلاں کی. میں کہا دیکھو ایک میری بات سنو، عزت اور ذلت اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے، میں جو کام کرنے کا عہد کر کے آیا ہوں شیخ صاحب سے وہ اللہ تعالیٰ کے لیے ہے، اللہ تعالیٰ کی توحید ہے، دعوت توحید ہے، اور اس کام میں پوری تاریخ اٹھا کے دیکھ لی کبھی کوئی ناکام نہیں ہوا. عمارت ملتی ہے نہیں ملتی اسے پرواہ نہیں ہے، اب دعوت توحید اور حق کی بات کر کے رہیں گے. یہ بات انہوں نے کیوں عزم کے ساتھ کی؟ شیخ محمد رحمۃ اللہ علیہ نے خود یہ بات کی تھی کہ یاد رکھیں اگر آپ اس وقت میرا ساتھ دیتے ہیں تو یاد رکھنا یہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے، میرا وعدہ نہیں ہے. آپ ایک چھوٹے سے قصبے دریائیہ کے امیر ہیں اور آپ دیکھنا کہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے آپ اس پورے ملک کے امیر بن جائیں گے، یہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے، یہ انبیاء کی دعوت ہے. بہرحال تو انہوں نے کسی کی نہیں سنی اور شیخ صاحب کو اجازت دے دی درست دینے کی، شیخ صاحب اپنی تصنیفات کا آغاز کیا، اپنے درس دینے کی شروع کیا، طلاب علم جمع ہونا شروع ہوئے حلقات میں، اور توحید کا علم پہلی مرتبہ اس پاک سرزمین پر جو ہے وہ پھر سے زندہ ہوا، تجدید ہوئی توحید کی. اس لیے شیخ صاحب کہتے ہیں مجدد الدعوۃ السلفیہ، حلقہ طلب العلم دوبارہ زندہ ہوئے. اور شیخ صاحب نے جب یہ کام شروع کیا تو ساتھ والے شہروں میں بھی پتہ چلا، وہاں پر جو دبے ہوئے لوگ تھے حق کی تلاش میں تھے ان کو خبر ملی، وہ بھی آہستہ آہستہ آنا شروع ہوئے. اور دوسرے جو تھے جو دشمن تھے انہوں نے دیکھا کہ بات اب بڑی خطرناک ہو گئی ہے، اب یہ فتنہ شروع ہوا ہے، یہ لوگوں سے ایمان چھیننا چاہتے ہیں، عجب بات ہے، لوگوں سے ایمان چھیننا چاہتے ہیں اور یہ فتنہ چاہتے ہیں، امن و امان کا خاتمہ کرنا چاہتے ہیں، اب تو خارج جنگ شروع ہوگی نا. تو جب امام محمد بن سعود رحمۃ اللہ علیہ کو پتا چلا کہ وہ حملہ کرنا چاہتے ہیں، اس نے خود پہلے خود، کیونکہ ترکیہ کے امیر سلطنت عثمانیہ تھے اس زمانے میں، تو سب صوفی تھے، تو انہیں جب علم ہوا تو اس سے پہلے کہ وہ فوجی دستہ بھیجتے تو امام محمد بن سعود رحمۃ اللہ علیہ نے خود ایک فوجی دستہ تیار کیا، امام محمد بن عبد الوہاب ساتھ تھے، دونوں گئے اور جہاد کا آغاز بھی ہوا. علم سے بھی جہاد ہے، تلوار سے بھی جہاد ہے. اب اس شرک کا خاتمہ جو کرنا ہے، اب تو راستہ کوئی نہیں ہے نا. دونوں نکلے اور اس طریقے سے انہوں نے شروعات کی اپنے ارد گرد گرد نواح کے علاقے سے، سات والے علاقوں کو فتح کیا. پھر وہاں پہ جب دعوت ان لوگوں نے، وہ بھی ساتھ ہو گئے. پھر دوسرے علاقے میں تھوڑے سے وقت میں پورا نجد ان کے قبضے میں آ گیا. پورا نجد، سبحان اللہ، یعنی ایک شہر تھا، ایک قصبہ تھا اور پورا نجد اللہ تعالیٰ نے ان کو عطا فرمایا. اور اس دوران امام محمد بن سعود رحمۃ اللہ علیہ وفات پا گئے. محمد سعود کے ان کے بیٹے عبد العزیز آئے، انہیں شیخ صاحب کا ساتھ دیا. اور اس طریقے سے آہستہ آہستہ یہ خیر بڑھتا گیا. اور آپ یہ دیکھتے ہیں کہ آج پورا سعودی عرب بحر احمر سے لے کے بحر عرب تک، خلیج عربی تک، یہ پوری سرزمین جو ہے، سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ نے اس شخص کے قدموں میں ڈال دی جو صرف ایک قصبے کا امیر تھا. جب دعوت توحید اور حق دعوت اللہ تعالیٰ کے راستے میں جب نکلے، اخلاص کے ساتھ، اتباع سنت کے ساتھ، کسی دنیاوی غرض کے لیے نہیں، کوئی شہرت کسی نام کے لیے نہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے، الذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، جو ہمارے راستے میں جدوجہد کرتے ہیں ہم ان کو ہدایت کے راستے ضرور دکھائیں گے. اور ایسے ہدایت کا راستہ دکھایا، اللہ تعالیٰ نے لوگوں کے دل کو کھول دیا اور شیخ صاحب کی دعوت اتنی جلدی سے اور سپیڈ سے منتشر ہونا شروع ہوئی کہ بہت کم وقت میں پورا جزیرہ عرب جو ہے یہاں تک دعوت توحید عام ہو گئی. پھر اس کا اثر ساتھ والے ملکوں تک پہنچا، انڈیا، پاکستان اور افریقہ کے ممالک تک پہنچا. اور آہستہ آہستہ آج آپ دیکھتے ہیں کہ امریکہ میں کتاب التوحید پڑھائی جاتی ہے، یورپ لندن میں کتاب التوحید پڑھائی جاتی ہے، افریقہ کے جنگلوں میں اصول اثرات کتاب التوحید پڑھائی جاتی ہے، افریقہ کے جنگلوں میں. اللہ تعالیٰ کا وعدہ تھا، اللہ تعالیٰ کا وعدہ پورا کیا. اور آج دیکھیں اس دعوت کا اثر کہ پوری دنیا میں آج ایک واحد ملک ہے جہاں پر ظاہراً کوئی قبر پرستی نہیں ہوتی. اگر بعض لوگ کہیں پہ کوئی صوفی چھپے ہوئے تو چھپ کے تو کرتے ہیں، جرت نہیں ہے کہ کوئی شخص آ کے مزار کی تعمیر کرے یا کوئی قبر کو بڑی قبر بنائے اور اس کا طواف کرے، اس کے نظر و نیازیں کرے یا اس قبر کا اہتمام کرے. بزرگ ہے، بڑا انسان ہے، جیسے سب کی قبریں آپ دیکھتے ہیں برابر ہیں یہاں پہ. شیخ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی وفات سن 1206 ہجری میں ہوئی، 1206 ہجری میں ہوئی. اللہ تعالیٰ ان پر اپنی رحمت کے دروازے کھول دے اور ان پر کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے اور ان کو جزائے خیر دے اسلام سے اور مسلمانوں کی طرف سے، کہ انہوں نے جو جدوجہد کی ہے دنیا میں تو ہم ان کا یہ احسان اس سے ہم بدل نہیں چکا سکتے، صرف اللہ تعالیٰ سے دعا ہی کر سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو آخرت میں فی اعلی علیین بلند جنتوں میں مرتبہ دے, اور مین نبین و صدقن و شہداء و صالحین, انبیاء صدقن شہداء و صالحین کے ساتھ. شیخ صاحب کی جو بعض مؤلفات ہیں کافی زیادہ ہیں, ان میں سے جو زیادہ مشہور ہیں وہ کتاب التوحید بہت زیادہ مشہور ہے, اور کتاب کشف شبہات جو ہمارے ہاتھ میں ہے جس کے ہم شرح کرنے جا رہے ہیں, اور کتاب الکبائر ہے, مختصر انصاف الشرح الکبیر, مختصر زاد المعاد, اور اصول ثلاثہ, قواعد اربع اصول ثلاثہ, یہ چھوٹی سی تصانیف. ان کے علاوہ احکام الصلاح ہیں, مختصر سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے, تفسیر کلمۃ التوحید ہے, الاصل الجامع لعبادۃ اللہ وحدہ, رد علی الرافضہ, یہ بھی ان کا ایک رسالہ, بڑا پیارا رسالہ, رد علی الرافضہ, تلقین اصول العقیدہ للعامہ, ستة مواضع من السیرة, اس کی بھی انشاءاللہ شرح کروں گا بھائی, بڑے پیارے چھوٹا سا کتاب ہے, چھ اہم سیرت میں سے چھ اہم نقاط نکالے, فائد اور سبق نکالے, پھر ان کی شرح کی ہے. خطب منبریہ ہیں, شیخ صاحب کے خطبے ہیں, مسائل الجاہلیہ ہیں شیخ صاحب کے, فتاوی و مسائل ہیں, نواقض اسلام بہت بڑا معروف رسالہ ہے, 10 نواقض بیان کی ہیں, فضائل القرآن, فضل الاسلام, یہ بھی معروف رسالہ ہے, تفسیر آیات القرآن الکریم, بعض آیت کی تفسیر بھی کی, کتاب الکبائر, یہ میں بیان کر چکا ہوں, صحت المسلمین, اصول الایمان, اور مختلف سے چھوٹے چھوٹے رسالے اور بھی ہیں, یہ شیخ صاحب کی تصنیفات تھی. آخر میں ایک سوال ہے کہ شیخ صاحب کی دعوت کامیاب ہوئی یا نہیں؟ شیخ صاحب تو نہ رہے, اور اپنی زندگی میں جن مشکلات کا ان کو سامنا کرنا پڑا تو وہی جانتے یا ان کا رب جانتا ہے. آج کے زمانے میں آج ہم دیکھتے ہیں, ان کی وفات سن 1206 میں ہوئی, آج 1432 ہے, 1432 ہے, کتنے سال ہوتے ہیں؟ 225 سال تقریبا, ہاں 228, جزاک اللہ خیر, 228 سالوں کے بعد آج ہم شیخ صاحب کی دعوت کو کہاں دیکھتے ہیں, کتنی کامیاب ہوئی؟ اللہ اکبر. دیکھیں کوئی بھی دعوت ہو, اور شیخ صاحب کے ساتھ جو دعوت نکلی, شیخ صاحب اکیلے نہیں تھے, اور بھی دعوت, بعض دعوت نے جنم لیا تھا, مصر میں حسن البنا تھے وہ نکلے ہیں, پھر سید قطب ہیں, پھر جماعت اسلامی ہے, اس سے پہلے تبلیغی جماعت والے, جماعتیں نکلی تھیں, لیکن ان میں سے کامیاب کون ہوا؟ ذرا غور کریں سبحان اللہ, اور وجہ دیکھیں, اخوان مسلمین کو دیکھ لیں آپ, حسن البنا کی جماعت ہے یا جماعت اسلامی ہے یا تبلیغی جماعت ہے, یہ جدھر بھی دوسری جماعتیں نکلی ہیں, کیا وہ کامیاب ہوئی؟ کامیاب کوئی جماعت نہیں, یاد رکھیں, یہ واحد دعوت تھی جو اتنی کامیاب ہوئی کہ ایک پورا ملک اس دعوت پر عمل کرتا ہے, اور آج بھی جو مفتی اعظم ہے وہ شیخ صاحب کے پوتوں میں سے ہے, کوئی اور نہیں ہو سکتا, یہ سلسلہ آج بھی جاری ہے. آخر فرق کیا تھا؟ کوئی دعوت, یہ پتہ کیسے چلتا ہے کہ یہ کامیاب ہوئی یا ناکام ہوا؟ پہلے تو یہ جانے نا, میں صرف ملک پر حاصل قابض ہو جانے کے کافی تو نہیں ہے نا. دیکھیں دعوت تب کامیاب ہوتی ہے جب اس کے مقصد پورے ہو جاتے ہیں, ایسا ہے کہ نہیں؟ آپ کب کامیاب ہوتے ہیں؟ جب آپ کا مقصد پورا ہو جاتا ہے. میں ڈاکٹر بننے کے لیے جدوجہد کی, میڈیکل میں داخلہ لیا, کب کامیاب ہوا؟ جب میں ڈاکٹر بنا, میرا مقصد پورا ہوا. تو جب مقصد پورا ہو جاتا ہے, آپ کا ٹارگٹ اچیو ہو جاتا ہے, اسے کہتے ہیں کامیابی. اور یاد رکھیں شیخ صاحب کی دعوت دوسری دعوتوں سے بالکل الگ تھی. شیخ صاحب نے کبھی کوئی جماعت نہیں بنائی, پہلی بات یاد رکھیں کہ یہ جماعت ہے اور اس جماعت کی طرف آؤ, ان کی دعوت ایک تھی, یہ انبیاء کا راستہ, انبیاء کے راستے کو اپناؤ, اور انبیاء کے راستے کو ہر مسلمان اپنانا چاہتا ہے, اور شیخ صاحب ہمیشہ اپنی دعوت میں یہی بیان کرتے تھے کہ انبیاء جب آئے تھے تو معاشرہ بگڑا ہوا تھا، شرک بدعات و خرافات عروج پہ تھی، انبیاء آتے تھے اور ان کا خاتمہ کرتے تھے، اور اس زمانے میں بھی شرک بدعات و خرافات عروج پہ ہے، اب کوئی نبی آنے والا نہیں، کوئی وحی کا دروازہ بند ہو چکا ہے، لیکن ہمارے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت اور انبیاء علیہ السلام کی دعوت جو ہے، ان کے پیغامات جو ہے وہ آج بھی موجود ہیں، ان پیغامات کو اپنا کے شرک و بدعات اور خرافات کا خاتمہ کیا جا سکتا ہے. میں کرنے والا ہوں، کوئی میرا ساتھ دینے والا ہے، تو آہستہ آہستہ اس طریقے سے آئیں، اور یہ دعوت جو ہے لوگوں کے دل میں جگہ کی ہے، اور جس نے ایک مرتبہ اس دعوت کو سمجھ لیا ہے وہ واپس الٹے پاؤں کبھی چلا نہیں، یاد رکھیں. دیکھ لیں آپ، لوگ ہر جماعت کو چھوڑ سکتے ہیں اور چھوڑا بھی ہے لوگوں نے، یہ واحد راستہ ہے. جو جماعت بھی نہیں ہے، دیکھیں جماعت کیوں کہتے ہیں، اس کا ایک نظام ہوتا ہے، سسٹم ہوتا ہے، اس کا کوئی امیر ہوتا ہے، پھر اس کا ایک آپس میں ایک باہمی تعلقات ہوتے ہیں، آپس میں کوئی مشکلات ہیں ان کو حل کرتے ہیں، پھر ایک دوسرے کو پیسہ دیتے ہیں، کمیٹی ہوتی ہے خاص، ان کو ایک فنانس سیکٹری ہوتا ہے، وہ اپنا فنانس جمع کر کے اس جماعت کو قائم کرنے کے لیے ادارے قائم کیے جاتے ہیں، پھر ان کے اسکول بنائے جاتے ہیں، پھر آہستہ آہستہ. نہیں، شیخ صاحب نے یہ کام نہیں کیا، نہ کوئی جماعت ہے، نہ کوئی امیر ہے. آپ غور کریں، ایک انسان ہے اور ایک امیر نے اس شیخ کی دعوت کو مان لیا ہے، اور اس امیر کو اللہ تعالیٰ نے ایک پورا ملک دے دیا ہے، چھوٹے قصبے کی جگہ، اور توحید کی دعوت آج بھی زندہ. شیخ صاحب مقصد کیا تھا؟ کہ لوگوں کے دلوں میں حق بات بیٹھ جائے، توحید اور شرک کو سمجھنا شروع کر دیں، اور توحید کو اپنا لیں اور شرک کو چھوڑ دیں. آج کیا ہوا، میں خود بریلوی تھا، شیخ صاحب کی دعوت میں نے سنا، کتابیں پڑھی، مجھے پتا چلا کہ میں جس راستے کوئی غلط ہے، شرک کا راستہ ہے، اور میں نے اسے چھوڑا. میرے جیسے کتنی ہزاروں لوگ ہیں، لاکھوں لوگ ہیں، جو کوئی بریلوی تھا، کوئی دیوبندی تھا، کوئی پتہ نہیں کیا صوفی تھا، پتہ نہیں کوئی رافضی تھے، جب اس دعوت کو سمجھا اور سنا ہے، تعصب سے دور، تعصب اور خواہش نفس کو دل سے نکال دے، واللہ حق بالکل واضح ہے. تو شیخ صاحب کا جو مقصد پورا ہوا کہ نہیں، جب مقصد پورا ہوا تو پھر کامیابی بھی ملی. اور باقی جو جماعتیں ہیں ان کا مقصد پورا ہوا، خوارج نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے شروع ہوئے، صحابہ کرام کے زمانے میں نکلے، آج کے دور تک موجود ہے، کسی کو اقتدار ملا؟ جو مقصد ان کا پورا ہوا، نہ ہوا، نہ ہو سکا. جتنی جماعتیں دیکھ لیں آپ، جس مقصد کے لیے وہ جماعتیں بنی، وہ مقصد آج تک ان کا پورا نہیں ہوا. جماعت نے وہ کام نہیں کیا جو ایک شخص نے کام کر دکھایا. وجہ کیا تھی؟ اخلاص نیت اور پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع، اور ایک نیک مقصد بنانا ہے، اور توحید سے بڑھ کر کوئی نیک مقصد کیا ہو سکتا ہے؟ تو شیخ صاحب کی دعوت الحمدللہ کامیاب ہوگی. آج مخالفین بھی اس کی گواہی دیتے ہیں، آج جانتے ہیں ہمیں کیا کہتے ہیں، وہابی کہتے ہیں. یہ دلیل ہے کہ شیخ صاحب دعوت جو ہے کامیاب ہو چکی ہے، اسی نام سے ہی. وہ لوگوں کو منع کر دیں کہ بات سنو بھی نہیں، سنو گے تو پھر یہ بڑے جادوگر لوگ ہیں، ایک دفعہ سننے کی بات ہے تمہارے دل کو ایسے نکال کے چھین لیں گے یہ لوگ. جس پر قائم و قائم رہو ان کی باتیں نہ سنو، کیونکہ یہ وہابی ہے. اگرچہ اس نام میں ناانصافی ہے، لیکن یہ نام بڑا پیارا ہے. الوہاب اللہ تعالیٰ کا نام ہے، بہت زیادہ عطا کرنے والا. اور اگر انصاف سے کام لیتے نا مخالفین جو ہے، تو وہابی نہ کہتے، پتہ کیا کہتے؟ محمدی کہتے، کیونکہ شیخ صاحب کا نام عبد الوہاب نہیں، ان کے والد صاحب کا نام عبد الوہاب ہے. لیکن اگر محمدی کہتے اور انصاف کرتے تو پھر لوگ دھڑ دھڑ آتے محمدی کی طرف، محمد کا نام ہی پیارا ہے. تو لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے جھوٹ باندھا، وہابی کہہ دیا، اور وہابی کہہ کر لوگوں کو یہ غلط فہمی دل میں ڈال دی کہ یہ برے لوگ ہیں. لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کی ہتھ کنڈوں کو اور ان کی جھوٹ کو اور دھوکے بازیوں کو اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے، اور ان کے روکنے کے باوجود بھی یہ دعوت نہ رک سکی. اور آج انڈیا اور پاکستان تو دور کی بات ہے، یورپ میں دیکھیں، امریکہ میں دیکھیں، وہاں پر بھی وہابی بہت زیادہ ہیں، الحمدللہ. آج کے درس میں اتنا کافی، انشاءاللہ اگلے درس سے کتاب کا آغاز کریں گے. سبحانک اللہ وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. پہلی بات یہ، عربی زبان میں نجد کہتے ہیں ہر اونچی جگہ کو، نجد کا علاقہ،
عراق کا علاقہ ہے.
میں بتا رہا ہوں آپ کو. تو آپ ایک روایت میں آئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں تھے اور اشارہ کے مشرق کی طرف اشارہ کیا، یہاں سے فتنے نکلیں گے. اور نجد بھی مشرق میں ہے مدینہ سے، اور عراق بھی مشرق میں ہے، مغرب میں ہے، مغرب کی طرف اشارہ کیا، مشرق کی طرف، سوری مشرق کی طرف اشارہ کیا، نجد مشرق کی طرف ہے اور عراق مشرق کی طرف ہے مدینہ سے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو اشارہ تھا وہ عراق کی طرف تھا. اور آپ دیکھتے جتنے فتنے بھی نکلے، خوارج ہے، جہمی ہے، معتزلہ ہے، اشعری، ماتریدی، جتنے بھی ہیں سارے سب عراق سے نکلے، رافضی وہیں سے نکلے سارے. تو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا اشارہ وہیں کی طرف تھا. اور عراق میں بھی جگہ جس کا نجد ہے آج بھی موجود ہے، نجد العراق. آپ اس حدیث کی جو شرح ہے وہ دیکھ لیں، علماء کیا فرماتے ہیں، وہ کہتے ہیں نجد العراق ہے. اور جو فتنہ وہاں پہ نجد میں موجود تھا تو قبر پرستی تو تھی، وہ بھی تو فتنہ تھا نا. نجد میں قبر پرستی نہیں تھی، ساری قبر پرستی تھی، وہ بھی تو فتنہ تھا. لیکن عجب بات یہ ہے کہ توحید کو فتنہ کیسے بنا دیا گیا. توحید فتنہ ہو سکتا ہے؟ ایک شخص کہتا ہے کہ بھائی یہ سب باطل محبوب چھوڑ، ایک اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو بس، یہ اسے فتنہ کہیں گے آپ؟ اور پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کیا اسی نجد کو کی طرف اشارہ کر کے شیخ صاحب کی طرف اشارہ کر کے کہیں گے یہ فتنہ لے کے آئے گا؟ جو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی خود دعوت لوگوں کو جا کے بیان کریں اور لوگوں کو بلائیں اس دعوت کی طرف، عجب بات ہے. لیکن کہنے نے کہہ دی اور ماننے والے نے مان لیا، کون ہے روکنے تھامنے والا؟ کوئی ہے اللہ تعالیٰ کے سوا؟ کون ہے؟